بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق وعبد المحسن العباد البدر حفظه الله. اور آج کی نشست میں ہم بات کر رہے تھے باب ما جاء فی نعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کا بیان. اور آج کی نشست میں حدیث نمبر 83 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. 83 سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، ثقہ ہیں، ان کی روایت کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا معن بن عیسى، ثقہ ہے، روایت الحافظ کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا مالک بن انس، امام دار الہجرہ اور معروف جو السنن کے چار فقہ مذاہب ہیں ان کے امام میں سے ایک امام ہیں، ان کی روایت، ثقہ ہے، ان کی روایت الحافظ کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابی الزبیر، ابو الزبير محمد مسلم بن تدرس المكي، صدوق ہیں، ان کی روایت کو سوا کتب ستنے روایت کیا ہے. عن جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، ان کی روایت اصحاب کتب ستنے روایت کیا ہے. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده. قوله يعني الرجل، شيخ عبد الرزاق ذو فرماتي حديث شرح مي، رجل سے مراد يعني یہ حکم صرف مردوں کے مختص نہیں ہے، لیکن مردوں کا ذکر تغلیب کے لیے غالبا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، کیونکہ خطاب انہی کے لیے غالبا ہوتا ہے، اور اس حکم میں مرد اور عورتیں جو ہیں دونوں شامل ہیں. اس حدیث میں منع کیا گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کا، اور لفظ اگرچہ کھانے کا ہے تو اس میں پینا بھی شامل ہے. تو یہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کوئی حدیث میں صرف کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھانے کا منع کیا گیا تو پھر پی تو سکتے ہیں بائیں ہاتھ سے، بلکہ کھانا پینا دونوں شامل ہے اس میں، اگرچہ لفظ جو ہے وہ کھانے کا ہے. اور یمشی فی نعل واحدۃ، دو چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور دوسرا او یمشی فی نعل واحدۃ، جو شاہد ہے ہمارا موضوع ہے کہ ایک جوتے میں چلنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث نمبر 84، حدثنا قتیبہ بن سعید، ابو جمیل جو ہیں، ثقہ ہیں، ان کو روایت اصحاب کسی نے روایت کیا ہے. عن مالک، ابھی گزر چکے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ. حدثنا اسحاق بن موسیٰ، ابھی گزر چکے ہیں. حدثنا معن، یہ بھی گزر چکے ہیں ابھی. قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب گزر چکے ہیں، اب پچھلے حدیث میں دیکھ لیں تاکہ وقت کم ہے، اس لیے جو گزر چکے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. اب جوتا پہنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں: فيه أن اليمين لها التكرمة على الشمال في الانتعال. اس حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو دایاں حصہ ہے جسم کا، اور خاص طور پاؤں بھی اس میں شامل ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، بائیں پر مقدم کیا جائے. ولہذا کان من ہدی صلی اللہ علیہ وسلم حب التیمن، اس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی اور طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنا پن جو ہے وہ محبوب تھا، پسند تھا. فی الامور التی فیہا التکرمۃ والزینہ، جن میں جسم کے زیب و زینت اور اکرام مقصود ہوتا ہے. من ترجلہ و تنعلہ, ترجل کہتے ہیں سر کے بالوں کو سنوارنا, کنگھی دینا, تنعلہ جوتا پہننا, وشأنه کلہ اور ہر معاملے میں, و تقدم یسر فی ضد ذلک, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بائیں پاؤں کو جو ہے نا یا بائیں حصے کو آگے کیا جاتا ہے, کنز النعل جیسا کہ جوتے کو اتارنا ہے, عند دخول الخلاء اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے, عند خروج المسجد مسجد سے باہر نکلنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذن تعالی احدکم, جب تم اسے کچھ جوتا پہننا چاہے, فلیبدأ بالیمین, تو دائیں پاؤں سے ابتدا کریں. یعنی پہلے کون سا جوتا پہننا چاہیے؟ دائیں پاؤں میں. واذا نزع فلیبدأ بالشمال, اگر اتارنا چاہے تو پہلے بائیں کو اتارے. فلتکن الیمنى اولہما تنعلو, تو یہ چاہیے کہ جوتا پہنتے وقت دائیں پاؤں پہلے یعنی استعمال کیا جائے جوتا پہننے کے لیے, وآخرہما تنزع, اور آخر میں جوتا اتارنا چاہیے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ زمین پہ چل رہے ہیں, جوتا پہننا ہے آپ نے, اب دونوں تو جمپ لگا کے نہیں پہن سکتے نا, تو دونوں سے ایک کو تو کرنا پڑے گا, یا دائیں یا بایاں. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ دایاں پاؤں, ٹھیک ہے نا. جب دایاں پاؤں آپ نے اندر رکھا ہے, بایاں پاؤں کہاں پہ ہے؟ ابھی زمین پہ. یہ فریکشن آف سیکنڈ یا سیکنڈ کی بات ہے یہ جو آپ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک سیکنڈ کا فرق پڑ گیا نا, اس میں بھی اکرام کا شرعاً دیکھیں, دہنا پر آپ سب کو پسند ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیکنڈ جب یہ پاؤں پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی تکریم زیادہ ہوئی ہے دائیں پاؤں کی, پھر دوسرا پہن لیا ہے. اچھا اب اتارنا ہے, دونوں تو ایک ساتھ نہیں اتار سکتے نا, اگر پہلے دائیں اتارتے ہیں تو جو قاعدہ ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے. وہ کیسے؟ تکریم تو یمین کی کر رہی ہے نا, دہنے کی, کیونکہ ایک سیکنڈ کے لیے تو زمین پہ رہا ہے نا بائیں سے پہلے, تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اتارتے ہوئے بائیں اتاریں گے پھر دائیں اتاریں گے, تو قاعدہ برقرار رہا کہ نہ رہا؟ سبحان اللہ, واضح ہے. اچھا اگلی حدیث, حدیث نمبر 85. اچھا دوسری بات, یہ تو جوتے کی بات تھی پہنتے ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے کون سا پاؤں استعمال کرتے ہیں؟ دایاں. باہر نکلتے ہوئے بایاں, بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں, نکلتے ہوئے بایاں. یہ الٹا کیوں ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ یمین کی تکریم کرنی ہے, باتھ روم میں تکریم ہوتی ہے, تو اس لیے کون سا آگے کرنا ہے؟ بایاں آگے کرنا ہے. مسجد میں تکریم ہوتی ہے کہ نہیں؟ تکریم ہوتی ہے, کون سا آگے کرنا ہے؟ دایاں کرنا ہے. اچھا سر کے بال جب کنگھی کرتے ہیں ہم, کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے؟ بائیں سے, کیوں نہیں؟ آپ کیوں بال سنوارتے ہیں؟ تکریم کے لیے سنوارتے ہیں نا, زینت کے لیے, تو پہلے بایاں ہو گیا, پھر پہلے دائیں ہو گیا, پھر بایاں ہو گیا. اچھا اور کیا ہے؟ جب آپ آستین پہنتے ہیں پہلے کون سے پہننا چاہیے؟ دایاں. کیوں؟ کیونکہ براہ نہ رہنا بھی تو تکریم نہیں ہے, تکریم کی چیز لباس میں پہننے میں ہے. جب آپ پینٹ پہننا چاہتے ہیں یا ٹراؤزر پہننا چاہتے ہیں, پہلے دایاں ہیں پھر بایاں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے التیمن, دہنا پنجو ہے یعنی دہنے حصے سے ابتدا کرنا. وال بنوانے میں بھی یہی ہے کہ آپ جب بال یعنی حجام کے پاس جاتے بال بنوانے کے, کہاں سے ابتدا کریں گے؟ دائیں سے, کیونکہ آپ بالوں کی تقریب کریں, بالوں کی. بالکل, یہ دائیں طرف یعنی بائیں طرف تو الٹا نہیں جائیں گے نا آپ نا, تو دائیں طرف ہی شروع کریں گے. نہیں, وہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ یعنی آپ جہاں پہ آپ جائیں گے مسجد میں داخل ہوئے, آپ ابتدا کہاں سے کریں گے؟ جو بجن سے بڑا بندہ ہے وہاں شروع, پھر لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے, پھر وہاں سے رائٹ جانا ہے. بات سمجھے جی؟ کیوں یار سیدھے معاملے کو کنفیوز کرتے ہو یار؟ جی
सामने अगर वो है तो अपोजिट हो जाएगा उसके लिए।
क्या चीज? कब्रिस्तान में क्या राइट या लेफ्ट? अल्लाह वाला मैं नहीं जानता देखना पड़ेगा। क्योंकि कायदा क्या है हमारे पास? तकरीम, कब्रिस्तान में तकरीम होता है? मैं नहीं जानता, अल्लाह वाला देखना पड़ेगा। जज़ाकअल्लाह खैर। हाँ तो वही, इसमें यमीन वाले पहले जाएं कि आप दाएं तरफ हैं, आप पहले हक रखते हैं। दलील तो नहीं है इसकी। हाँ अमर ही कुल्ली, अपने अमर में कुल्ली ही, दूसरे के अमर में तो नहीं बात हो रही ना। नहीं वो अमर ही कुल्ली अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब भाई ये सवाल है कि जब हम मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं तो बाज़ लोग जो हमारे साथ दाखिल होना चाहते हैं तो रुक जाते हैं, कहते हैं पहले यमीन, आप दाएं तरफ, आप आपका पहले हक है। तो बाज़ उमूम में शामिल कर देते हैं। वल्लाहु अलम। अगली हदीस, हदीस नंबर 85। हदथना इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हदथना अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना, अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना थिक़ाह की रिवायत, असहाब कुतुब सित्तन रिवायत किया है। قال حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن جعفر غندر ثقة صاحب كتب ستة رواية كياه. قال حدثنا شعبة, شعبة حجاد الواسطي ثقة إن كروات صاحب كتب ستة رواية كياه. قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء, هو ابن أبي الشعثاء, أشعث بن أبي الشعثاء ثقة إن كروات صاحب كتب ستة رواية كياه. عن أبيه إن كي أبي والد بثقة إن كروات صاحب كتب ستة رواية كياه. عن مسروق, مسروق بن الأجداء ثقة إن روايات وصاحب كتب ستة روايات كياه. أذك تسلسل بالثقات, شو رسلك آخر تك ثقاته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة أم المؤمنين الصديق بنت الصديق رضي الله عنها, عن أبي وصحابة أجمعين اور ان صحابة میں سات صحابة میں سے ایک ہیں جو کثرت سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی روایت کو صحابہ کتب ستة روایت کیا ہے. قالت فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. الله تعالى كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بسن فرماتے التيمم دهنا پنجو ما استطاع جتنی استطاعت رکھتے في كيس چیز في ترجله وتنعله وطهوره. ترجله کنگی کرنا سر کے بالوں کو سنوارنا, وتنعله جوتا پہنتے وقت, وطهوره طہارت کرتے وقت, طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم تینوں شامل ہیں. بارک اللہ فیک. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ هو بمعنى ما سبق من حدیث ابو ہریرہ. عائشہ کی حدیث کے معنی بھی وہی ہے جو سنن ابو ہریرہ کی حدیث میں گزر چکا ہے. فقد كان صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم في لبسه لنعله. جوتا پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے کہ دایاں پاؤں سے ابتدا کریں, وفی تسریح لشعره سر کے بالوں کو سنوارنے میں بھی, کنگھے کرنے میں بھی, وتمشیطه له اور کنگھی کرنے میں بھی, وفی طہورہ اور طہارت میں. فیبدأ بالید الیمنی والقدم الیمنی, دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے ابتدا کرتے. اگلی حدیث, حدیث نمبر 66 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سوری 86 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد اللہ قال حدثنا عبد الرحمن بن قیس ابو معاویہ. اچھا عبد الرحمن بن قیس بن معاویہ متروک ہیں, جیسے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے متروک الحدیث ہیں. ابو زرعہ نے کہا کہ ایک متروک ہے. قال حدثنا هشام, هشام بن حسان الازدی ثقہ ان کی روایت اصحاب کتب ستہ روایت کیا ہے. عن محمد, محمد کون ہے یہ؟ محمد بن سیرین. قاعدہ یاد رکھنے محمد عن ابی ہریرہ جب بھی ہو تو محمد بن سیرین ہے, یہ قاعدہ ہے. اور صحابہ میں اگر عبداللہ ہو, عبد الله بن مسعود, یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. محمد عن ابی ہریرہ, محمد سے مراد ابن سیرین ہے. ابن سیرین ثقہ صحابہ کتب ستہ روایت کیا ہے. اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ, اور ان سات صحابہ میں سے سب سے بڑے صحابی جنہوں نے کثرت سے حدیث روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی روایت صحابہ کتب ستہ روایت کیا ہے. قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. سنن ابو هريره فرماتے ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے دو قبالان تھے, وہ ابو بکر و عمر, وہ سنن بکر و عمر بھی, وأول من عقد عقدا واحدا عثمان وسب سب جن إيك قبال يعني إيك رسيجه جوتمي بانديه وهو سيدنا عثمان هي قوله شيخ عبد الرزاق فرماته كان النبي صلى الله عليه وسلم قبالان سبق بيانه ما عند القبالين يبقى جزت شو قبالان جو رسيان في بحلي حديث من إسباب مي جو بحلي حديثه وأبي بكر وعمر يعني سأبو بكر وعمر كي زمانه مي بهي جو جوت بحني جاتي ده إسي طريقة سي بحني جاتي ده أبو بكر وعمر خد بي إسي جوت بسند فرماته ده أي كان اللي عليهم قبالان كذلك وأول من عقد عقدا واحدا عثمان لأن سب سب بحلي إيك جري يعني دالي أور إيك قبال جوت مي كيا سيدنا عثمان ته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أي اتخذ قبلا واحدا وفيه أن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه العادة لا على قصد العبادة وإلا لم يتركه عثمان رضي الله عنه إسرائيل من كهم يسبق ملته يجوت بهن عادة يا عبادته أجر عبادة هوتي تو سيدنا عثمان كبه ناشورته واضح سبسي أهم جيز إسباب مه اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. پہلے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ نے اس باب کے آخر میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے, اس لیے غور سے سونے بڑی پیاری بات ہونے والی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فائدة في مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر والملازمة لبدنه كالجبة. فائدة هي سباب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ آثار جو پیچھے چھوڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کا مسئلہ کے تعلق سے, وہ آثار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے منفصل اور الگ ہیں جیسا کہ کالشعر جیسا کہ بال ہیں کاٹنے کے بعد یعنی, اور ملازمت البدنی اور وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جڑی ہوئی تھیں جیسا کہ الجبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جاء عن الصحابة رضی اللہ عنہم انہم کانوا یحتفظون بهذه الاثار, صحابہ سے یہ ہمیں ملا ہے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں ان کی حفاظت کرتے تھے. ویعتنون بها ویتبرکون بها, حفاظت بھی کرتے تھے خاص عنایت بھی کرتے تھے اور برکت بھی حاصل کیا کرتے تھے. وقد سبق ان ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة, کہ ام المؤمنين رضي الله عنها کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جلجل تھا چاندی کا, فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم, جس میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے. وكان اذا اصاب انسانا عين, جب کسی شخص کو بد نظر لگ جاتی او اشتکب یا کوئی تکلیف ہوتی بعث بإناء إليها, تو کوئی برتن بھیج دیتے مؤمنین مسلم عنہ کے پاس, فخضخضته فيه, تو وہ جو برتن وہ بھیجتے تو اس میں آپ سالوں کے بال ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اسے ہلاتے, خضع یعنی ہلانا, ثم شربه وتوضأ منه, پھر وہ شخص جو ہو جسے کوئی تکلیف بد نظر کیا کوئی تکلیف ہے بیمار ہے تو اس میں سے پیتا اسے وضو کر لیتا. قال ابن حجر الحجر عسقان رحمه الله فرماته والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة. اس جملة اسم مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کس تکلیف متعلق بیماری میں یا بد نظر ہوتی کوئی تکلیف ہوتی جسمانی تو اپنا برتن بھیجتے ام سلمة عنها کے پاس, فتجعل فيه تلك شعرات, وہ بال اس میں ڈال دیتی, وتغسلها فيه, ان بالوں کو دھو لیتی اس میں, وتعيده, اسے واپس بھیج دیتی, فشرب صاحب الإناء, تو اس برتن والا جو ہے اس پانی کو پی لیتا جس میں آپ سلم کے بال ڈالے گئے تھے, او یغتسل بہ, یا اس پانی سے غسل کر لیتے استشفاء بہ, شفا طلب کرتے ہوئے, فتحصل له برکتها, تو اس سے برکت حاصل ہو جاتی. یہ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 353. وقد خص اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں, وقد خص اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن جعل جسمه مبارکا, اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جسم ہے بابرکت ہے. وکان الصحابۃ رضی اللہ عنہم یتبرکون بعرقہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے برکت حاصل کیا کرتے تھے, وہ بصاقہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توق سے یعنی یلعاب ہے، وہ بھی شعر ہی، اور آپ وسلم کے بالوں سے، وہ بھی فضل وضو ہی، اور آپ وسلم کے وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا یا وضو کے پانی سے بھی برکت حاصل کرتے تھے. وہذا کلہ، اور یہ سب جو ہے ثابت فی الحدیث الصحیحۃ، یہ سب صحیح حدیث میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پسینے سے برکت حاصل کرنا، تھوک سے برکت حاصل کرنا، بالوں سے برکت حاصل کرنا، اور وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنا، یہ سب ثابت ہے احادیث میں، صحیح احادیث میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالتبرک بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ثابت، آثار وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنی امر ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، اور صحابہ سے بھی مأثور ہے اور ثابت ہے. وعن التابعین لهم بإحسان، اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ سے بھی ثابت ہے. وحکمهم باق علی مشروعیتی، اور اس مسئلہ کا حکم جو ہے مشروعیت پر باقی ہے. فلا تقتصر علی الصحابة ولا التابعین، تو یہ حکم یہ صرف صحابہ اور تابعین کی زبان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، حکم ہمیشہ کے لیے ہے. واضح ہے. صحابہ تابعین کا ذکر کیوں خاص ہوا؟ کیونکہ ان کے زمانے میں بڑے آسانی تھے آپ وسلم کے آثار کو پا لینا، موجود تھے نا، زمانہ قریب تھا. لیکن 1400 سال کے بعد دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں اپنے زمانے کی، اب یا بعد میں آنے والے زمانے جو تھے، حکم تو باقی ہے. اسے شیخ صاحب، لیکن السؤال، اب سوال یہ، هل يوجد من اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی زماننا هذا، کیا اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار میں سے جو چھوڑ کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے زمانے میں کچھ ان میں سے کوئی چیز موجود ہے؟ بحیث یکون عندنا یقین تام وجزم اکید، کہ ہمارے پاس یقین تام اور جزم اکید ہو، تأکید کے ساتھ، جزم سے ہم کہہ سکیں انہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعلہ ونحو ذلک، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے؟ بات یہ ہے، بات یہاں تک آپ کو رکی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اما الآثار التي هي احادیث صلی اللہ علیہ وسلم وسنه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته فهذه محفوظة في دواوين السنة بالأسانيد الثابتة الصحيحة. أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، آثار دو قسم کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں. ایک تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، سنت ہے، آداب ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فائل محفوظۃ فی دوین السنت، سنت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. بالاسنید ثابتۃ الصحیحۃ، کیسے محفوظ ہیں؟ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، محفوظ ہیں. ہم صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیوں سکتے ہیں محفوظ ہیں؟ کس اعتبار سے؟ سند موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. لیکن فیما تعلق بآثاره مثل الشعر والنعل والعصا ونحو ذلك، لیکن جو آثار دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ بال ہیں، جوتے ہیں اور عصا ہے، ونحو ذلك، اور ان جیسی چیزیں ہیں. فهل يوجد شيء من ذلك في هذا الزمان، کیا دور حاضر ان چیزوں میں سے کوئی چیز باقی ہے؟ الاجابۃ علی هذا السؤال تتضمن امورا، اس سوال کے جواب میں چند اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیں. الامر الاول، پہلی بات، انما خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آثار قلیل جدا، جو علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ان آثار میں سے بہت ہی کم ہیں. ويدل عليه ما رواه البخاري، اس دلیل سے بخاری کی روایت میں، ان عمر بن الحارث رضی اللہ عنہ، سيدنا عمر بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انه قال ما ترك رسول صلی اللہ علیہ وسلم عند موته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑا وفات کے وقت، درہم ولا دینار، نہ درہم نہ دینار، ولا عبد ولا امۃ، نہ غلام نہ لونڈی، ولا شیئا، غور سے سنو، ولا شیئا الا بغلته، الا بغلته البيضاء، اور کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اپنے سفید خچر جو ہے، وسلاحه، اور اپنا ہتھیار جو ہے، وارضا جعل صدقته، وارضا جعل صدقته، اور زمین کا ٹکڑا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں دے دیا. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ جو اثار باقی ہیں بہت زیادہ ہیں، کہ دنیا میں پھیل سکتے ہیں، پہلی بات ہے کہ بہت کم تھے. ذرا دیکھیں تسلسل، دیکھیں ذرا، بڑی پیاری بات ہے. سب سے پہلے آثار بہت کم ہیں، سے بخاری کے حدیث سے دلیل واضح ہو چکی ہے. دوسری بات دیکھیں، امر الثانی، ان کثیر من هذه الاثار تعرضت للفقدان مع مر الايام، بہت سارے جو کم آثار تھے وقت کے ساتھ ساتھ مفقود ہو گئے، فقدان کا شکار ہو گئے اور کھو گئے. کیوں؟ بے اسباب ان کی اسباب میں سے منہ الفتن رتوق بین مسلمین، وہ فتن جو مسلمانوں کے بیچ میں ہوئے. فقد جاء في الصحيحين صحيحين صحيح بخاري مسلم آیا ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال، فرماتے ہیں اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی لے لی. وكان في يده، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا یہ انگوٹھی، ہاتھ میں تھی. ثم كان بعد في يد ابي بكر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رہی یہ انگوٹھی. ثم كان بعد في يد عمر، پھر سید بکر کے بعد سید عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی. ثم كان بعد في يد عثمان، پھر سید عمر کے بعد سید عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین کے ہاتھ میں رہی. حتى وقع بعد في بئر اریسا، پھر اس کے بعد اریس کے کنویں میں یہ انگوٹھی جو ہے گر گئی، یعنی باقی نہ رہی. نقش ہو، اس انگوٹھی کا نقش جو تھا، خاتم کا نقش جو تھا، محمد الرسول اللہ، کیا لکھا ہوا تھا اوپر؟ محمد الرسول اللہ. شاہ صاحب فرماتے وسیعت فی الباب الذی لی، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگوٹھی ہے، خاتم ہے، اس کا بیان ہے. ان اسباب فقدان تلک الاثار، اور ان اسباب میں سے یعنی جس میں یہ اثار ضائع ہوئے ہیں. وسوت بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن يدفن معه ما يوجد عنده من آثاره صلى الله عليه وسلم، باسب وصیت کی کہ جو آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیا چیزیں ان کے پاس ہیں انہیں کے ساتھ دفن کر دیں قبر میں. تبرک ہے نا، کیوں چھوڑتے؟ برکت حاصل کرنی زندگی میں، تو مرنے کے بعد بھی برکت حاصل کرنی، اس وقت زیادہ یعنی ضرورت ہے ان چیزوں کی نا، سبحان اللہ. تو اس لیے انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے ساتھ دفن کر دیں جو میرے پاس چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ چیز. فقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه اوصى بذلك، ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد انہوں نے وصیت کی تھی اس چیز کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاروں کے پاس باقی موجود تھے کہ میرے ساتھ دفن کر دیں ان کو. تیسرا سبب، وہ اسباب فقدان تلک الاثار، ان اثار کو ضائع ہونے کے جو تیسرا سبب ہے اسباب میں سے، الحروب، جنگیں جو ہوئی ہیں. فمطالع کتب التاریخ فی البداۃ والنہایۃ، جو تاریخی کتابوں میں نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے، جیسے کہ البداۃ انہیں کس کی ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کی. یجد الاشارہ الى اشیاء فقدت، تو یہ اشارہ دیکھتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ کھوئی ہیں اور ضائع ہوئی ہیں. مثل البردہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بردہ شریف تھا، البردہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. والقطیفہ، اور کپڑے، التي فقدت في آخر دولت العباسیہ، جو عباسی حکومت کے آخری زمانے میں کھو گئیں. حينما احرقهم التتار عند غزو لبغداد، جب تتاروں نے جلا دیا، جب انہوں نے تتار بغداد پر اٹیک کیا. پھر سے پہلا امر کیا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ بہت کم تھے. دوسری بات، جو بقیہ موجود تھیں وہ ضائع ہو گئی. کیسے ضائع ہو گئی؟ تین اسباب ہیں، بہت سارے تین کا ذکر کیا ہے. پہلا سبب کہ صحابہ کے وقت ہی ضائع، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو ہے کنویں میں گر گئی، ختم ہو گئی، سیدنا عثمان کے بعد کسی اور نے دیکھا نہیں. پھر اسی طریقے سے بعض صحابہ نے وصیت کی جو ان کے پاس چیزیں ہیں وہ ساتھ دفن کر دیں، جو اور بچی ہیں جنگوں میں ضائع ہو گئی ہیں. اچھا، اور بچی ہیں پھر، سبحان اللہ. دیکھیں تیسری بات جو ہے اس معاملے میں، وہ اہم ما یکون فی ھذا الباب، جو سب سے اہم بات ہے اس باب میں، اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں بھول جاتی ہیں تیسری یاد ہونی چاہیے، واضح دلیل ہے. اور کیا ہے یہ؟ عدم الدلیل الیقینی، یقینی دلیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں دور حاضر میں کہ یہ جو چیز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہوئی یا بقیہ چیز ہے یا آثار میں سے ہے. فاحتاج الانسان، تو انسان کے لیے لازمی ہے، الی ادلۃ یقینیۃ، یعنی انسان کو ضرورت ہے ایسی دلائل جو یقینی ہوں. تثبت هذا الاثر، اس اثر اور بقیہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے، یتأکد انہ من اثار صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یقین کہا جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار میں سے. ولہذا قال غیر واحد من اہل العلم، اس لیے العلم سے کئی علماء نے فرمایا ہے، ان هذه الاثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، کہ یہ جو اثار جن کا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ اثار ہیں، اس زمانے میں جزم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار ہیں. لا يمكن الجزم بها، ممکن نہیں کہ جزم کے ساتھ اس پر یقین کیا جائے. لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبتها، کیونکہ کوئی یقینی دلیل نہیں ہے جو اسے ثابت کر دے. فلا يجوز للإنسان أن يتبرك بشيء، تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرے، إلا إذا كان عنده يقين تام أنه من أثار صلى الله عليه وسلم. لیکن جو اس کے پاس یقین تام ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ہے. اما الدعاوى والتخرصات والظنون, اور یہ دعوے ہیں اور جو تخرصات اور جو صرف ظنون ہیں اور گمان ہیں, فلا يعتمد عليها, اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. فی هذا الباب, اس معاملے میں, اس باب میں ولا تقبل, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا. لأن المقام مقام خطیر, کیونکہ جو مقام ہے بڑا خطرناک مقام ہے. اضافہ الى ان بعض الناس, اس پہ شیخ صفت یہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں قد تجاوز فی هذا الباب, اس باب میں حد سے گزر گئے, تجاوز سے کام لیا ہے. فدخلوا فی نوع من مغالات و مجازفتی, تو مغالات غلو میں, اور یعنی خطرہ مول لیا ہے غلو کرتے ہوئے. التي تؤثر على عقیدتی تأثیرا بالغا, جسے عقیدہ پر بہت بلیغ اثر ہوا ہے. ولا اطلب ذكر الشواهد والامثله على ذلك, میں لمبی بات نہیں کروں گا اس کی بہت سارے دلائل پیش کرتے ہوئے. لیکن اورد بیتا واحدا, صرف ایک شعر کا ایک بیت شیخ صاحب فرماتے ہیں میں بیان کرتا ہوں. لاحدهم, ان میں سے کسی شخص کا, يذكره في نعل النبي صلى الله عليه وسلم, یہ جو شعر ہے اس میں سے ایک جو بیت ہے اس شعر میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے تعلق سے. فيقول, ذرا سنے کیا کہتا ہے, یہ شخص کہتا ہے, ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. شخص فرمان اي سيد الورى وهو النبي صلى الله عليه وسلم, جب میں نے دیکھا زمانے کو زمانے سے لڑتے ہوئے, یعنی دنیا سے لڑتے ہوئے, جعلت لنفسي نعل سيده نعل سيده حصنا, تو میں نے زمانے کے جو سید ہے اس کو, میں نے زمانے کے سید کے جوتے کو میں نے ڈھال بنا لی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سید سے مراد, سید ورا سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فجمع فی هذا البیت ثلاثة مخالفات, تین خرابیاں ہیں, تین غلطیاں ہیں, تین مخالفات ہیں جو عقیدے سے عقیدے کے منافی ہیں اس ایک بیت میں. الاولى, پہلی مخالفت, قوله لما رأيت الدهر حارب الورى, ففي هذا سب سب الدهر, زمانے کو گالی دی جا رہی ہے نا کہ زمانہ جو خراب ہے اور زمانہ جو ہے وہ جنگ کرتا رہتا ہے دنیا سے. وقد صح عنه صلی اللہ علیہ وسلم في غير ما حديث النهي عن سب الدهر, اور کئی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے. الثانية, دوسری خرابی, قوله جعلت نفسي نعل سيدي حصنا, جعل النعل حصنا له, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو اپنا حصن بنا لیا بچاؤ کے لیے. وهذا فيه تعلق بغير الله عز وجل, اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے تعلق قائم کرنا ہے. التجاء الى غیر اللہ, وہ غیر اللہ سے یعنی التجاء کرنا ہے. وهذا من الشرك بالله, اور یہ شرک میں سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں سے ہے. الثالثة, تیسری خرابی, ما في قول نعل سيده, اي سيد هذا الدهر, اس زمانے کے سید اور مالک جو ہے, الذي حارب الورى, جس زمانے نے دنیا سے یعنی جنگ کی ہے. مغلط نہ تخفى, اس جملے میں بہت ہی یعنی غلو ہے, جس کسی پر مخفی نہیں ہے. زمانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ یہ بھی غلو میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما یوسف له ایضا انتشار صورة فی بعض مواقع یزعم انها صورة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت یعنی اس بات پہ یعنی اسف ہوتا ہے کہ بعض ویب سائٹ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں شائع کی جاتی ہیں. فتبرک بها بعض الناس, لوگ ان تصویروں کو ڈاؤن لوڈ کر کے یعنی ہارڈ کاپی لے کے اسے برکت حاصل کرتے ہیں. مع انها لم تثبت سند صحیح, جبکہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ولو سلم ثبوتها, اگر صحیح ثابت بھی ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں, فلیست الصورة هي النعل التي تبرک بها, تو یہ تصویر وہ نہیں ہے آپ صاحب جوتے جسے برکت حاصل کیجیے, تو کاغذ کے ٹکڑے سے آپ کر رہے ہیں. اگر جوتے ہوتے تو الگ بات تھی, پہلے تو ثابت کریں کہ جوتے ہیں آپ وسلم کے. ٹھیک, اگر ثابت بھی ہو جاتا ہے تو وہ تو تمہارے پاس نہیں, تو ہے تو یہ کاغذ کا ٹکڑے جس کو تم نے تصویر کو لے کر تم نے یہ کیا ہوا ہے, اور اسے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ولهذا ينبغي على المسلم الا يجازف, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا خطر میں نہ ڈالے. ولا يخاطب دينه بعقيدته, اور نہ ہی اپنے دین اور عقیدہ خطر میں ڈالے. ولا تحمل بعض العواطف الى الدخول في منزلقات لا تحمد عاقبتها اور اپنے اپ کو ایسے صرف جوش جذبات میں آ کے ایسے جگہ پر نہ داخل ہو جس میں بہت سارے یعنی مسئلے کھڑے ہو جائیں اور عقیدے میں یعنی اور دین میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے جس کی عاقبت درست نہ ہو۔ فحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیاری بات آخر میں سنیں، فرماتے ہیں فحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاج على رؤوس اہل الایمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو ہے وہ اہل ایمان کے سروں پر تاج ہے۔ وہ وسام فی قلوبہم لا یساوم فیہ، اور خاص یعنی جیسے کہتے ہیں تمغہ امتیاز، تمغہ امتیاز ہے مومنوں کے دلوں میں جس پر کوئی بھی مساومت نہیں ہو سکتی، ولا ينازع علیہ، کوئی بھی نزاع اس میں نہیں کر سکتا۔ وہ مکانت عظیمۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ ہے قدر و قیمت جو بہت عظیم ہے، وہ محبت و مقدمۃ النفس والنفیس، اور اپنے نفس پر وہ ہر قیمتی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو ہے وہ آگے اور مقدم ہے، والوالد اور والد سے بھی، والآل اور پورے کنبے سے بھی، والناس اجمعین اور پوری دنیا کے لوگوں سے۔ لیکنہ صلی اللہ علیہ وسلم حذر الامۃ اشد التحذير من الغلاة ومن التعدی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا غلو سے اور حد سے، حد کو پار کرنے سے۔ فعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، سے مسلم کی حدیث میں۔ وفی لفظ، اور دوسرے لفظ میں دوسری روایت، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے۔ وقد جاء عنه صلی اللہ علیہ وسلم في هذا ما احاديث كثيره، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں اس معنی بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ فینبغی للمسلم ان يلزم نفسه بالسنه، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سنت کو لازم پکڑے، ويضبط نفسه بضوابطها، اور اپنے نفس کو سنت کے ضوابط کے ساتھ ہی منضبط کر دے۔ وان يحذر من غلو والتجاوز، اور غلو اور حد کو گزرنے سے بچے اور خبردار رہے۔ والاحداث في دين الله تبارک وتعالى، اور بدعت سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے کہ اللہ کے دین میں نئی چیزیں ایجاد نہ کرے۔ آخر میں تنبیہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، التبرک بالآثار خاص بآثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آثار کی سے تبرک کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فلا تبرک بآثار غیرہ کائنا من کان، تو آپ وسلم کے علاوہ کسی کے بھی آثار سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ولہذا لم ينقل اطلاقا احد من الصحابه انه تبرك باثار ابي بكر او عمر او عثمان او علي وعنهم عن الصحابه اجمعين، کسی سے بھی ثابت نہیں صحابہ میں سے کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اثار سے انہوں نے کوئی برکت حاصل کی ہو۔ وليس في الامه خير منهم رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، امت میں ان چار صحابہ سے بہتر و افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جب ان کے اثار سے کسی نے برکت حاصل نہیں کی تو پھر ان کے بعد وہ کون سا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جن کے آثار سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔